وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه, بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللہ رب العزت نے موت و حیات کا نظام بنایا ہے. ہمیں کچھ عرصہ کے لیے حیات یعنی زندگی سے نوازا ہے, اور یہ زندگی عبث نہیں ہے, اس کا کوئی مقصد ہے جس کی تکمیل انتہائی ضروری ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. زندگی اس لیے عطا فرمائی تاکہ عمل کے تعلق سے اور تمہاری محنت جو بھی ہو اس کے تعلق سے تمہارا امتحان ہو جائے, آزمائش ہو جائے, اور تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ لیا جائے, اور پھر موت آ جائے گی. وہ اس لیے آئے گی تاکہ مرنے کے بعد تم اپنے رب کے سامنے پیش ہو اور اپنی زندگی کی جو کارکردگی ہے اس کا صلہ دے لو, خواہ وہ جزا کی شکل میں ہو یا سزا کی شکل میں ہو. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ قرآن حکیم کی ایک آیت کو محاسبہ نفس کے طور پر پیش کیا کرتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. جو کل کا دن ہے یہ ارض اکبر کا دن ہے, سب سے بڑی پیشی کا دن ہے. اس کو کل اس لیے کہا گیا کہ جیسے کل قریب ہے اور اس کا آنا یقینی ہے, اسی طرح یہ پیشی کا دن بھی قریب ہے اور اس کا آنا انتہائی یقینی ہے. تو اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے یہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. یہ آیت کریمہ محاسبہ نفس کی دعوت دیتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی کارکردگی کو اور اپنے ظاہر و باطن کو اپنی نگاہ میں رکھے اور پرکھتا رہے اور خود اپنا حساب لیتا رہے, قبل اس کے کہ اس سب سے بڑی پیشی کے موقع پر اس کا حساب ہو. جو آج اپنا حساب لیتا رہے گا اس کے لیے کل کا حساب آسان ہو جائے گا, اور جو آج اپنا حساب نہیں لیتا، اپنے نفس کو نہیں پرکھتا اور اپنی روزمرہ کی کارکردگی کو چیک نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کا دن اور یہ قیامت کی آراسات بڑی ثقیل ہوں گی، بڑی بوجھل ہوں گی، حساب بڑا دشوار ہوگا. اسی لیے جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے شداد بن اوس کی روایت سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک عقل مند اور احمق انسان کا ضابطہ ذکر کیا ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں عاقل کون ہے، عقل مند کون ہے، دانا اور بینا کون ہے، اور عاجز اور احمق اور بیوقوف کون ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى على الله. دانا اور بینا وہ انسان ہے، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا حساب لیتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، ہر رات اپنے دن بھر کی کارکردگی پر غور کرے کیا اچھا ہوا اور کیا برا ہوا، اور اس اچھائی اور برائی کو سوچ کر جو لازمی تقاضے ہیں وہ پورا کرے. اچھائی اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف اور ثنا کی دعوت دیتی ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور برائی جو ہے وہ استغفار کی دعوت دیتی ہے. اور اس کل کے بارے میں غور و فکر کریں کہ آج کی بساط تو تقریباً پلٹی جا چکی، سمیٹی جا چکی، آنے والی کل میں کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اے میرے بندو، اللہ فرما رہا ہے میں صرف تمہارے اعمال کو گن رہا ہوں، تمہارا مال نہیں، تمہارا خزانہ اور بینک بیلنس نہیں، تمہاری فیکٹریاں نہیں، صرف تمہارا مال گن رہا ہوں، تمہارے اعمال گن رہا ہوں اور تمہارے اعمال شمار کر رہا ہوں. باقی یہ دنیا کی دولتیں اور خزانے یہ بالکل ایک بے قدری چیز ہے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر شربۃ من ماء. اگر پوری دنیا کے سارے خزانے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے فر کے برابر بھی ہوتے تو اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک پانی کا قطرہ بھی نہ دیتا، کسی مشرک اور نافرمان کو ایک اناج کا دانہ بھی نہ دیتا. لیکن اللہ رب العزت کی خزانے بانٹ رہا ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، تمہاری کاروباری مصروفیات کو نہیں دیکھ رہا کہ کتنی ترقی کر لی. ہاں کاروبار میں اگر حلال اور حرام کا پہلو ہے وہ سب دیکھا جا رہا ہے، باقی تمہارے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، اعمال گنے جا رہے ہیں. تو تم اپنے اعمال کے تعلق سے اپنے آپ کو پرکھو اور اپنا جائزہ لو، اور جائزہ لیتے رہو. فمن وجد خيرا فليحمد الله، جو شخص اپنے اعمال میں نیکیاں پالے کہ آج دن بھر فلاں فلاں نیکی کی، اس پر اللہ کی تعریف کرے، اس کا شکر ادا کرے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری تعریف کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور ترقی دوں گا اور اضافہ کر دوں گا. ہم وجد غیر ذالک، اور جو شخص اپنا محاسبہ کرتے ہوئے نیک اعمال نہ پائے بلکہ برائیاں پائے کہ آج فلاں گناہ ہوا فلاں گناہ ہوا، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، اپنے آپ کو ڈانٹے اور کوسے، اور پھر جو اس کا لازمی تقاضا ہے اس کی طرف لاچار ہو جائے، اور وہ لازمی تقاضا توبہ اور استغفار کا ہے. شریعت نے بہت سے مقامات پر حمد اور استغفار کو جمع کیا. حمد یہ اچھائیوں پر اللہ کی تعریف کا نام ہے، اور استغفار گناہوں کے تعلق سے توبہ کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوید فتح مکہ دی، اللہ کی نصرت کے تم مظاہر دیکھو گے، اس کی مدد کو دیکھو گے، مکہ فتح ہو جائے گا، اور پھر دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ فتح مکہ اور قبائل عرب کا دین اسلام میں داخل ہونا، یہ آپ کے مشن کی تکمیل ہے. جو ڈیوٹی دی گئی اسے آپ نے انجام کر دیا، انجام دے دیا. جو ذمہ داری آپ کو تفویض کی گئی اس کو آپ نے کامیابی سے ادا کر دی. مکہ فتح ہو گیا اور قبائل عرب جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. یہ مشن کی کامیابی کی علامت ہے. جب مشن پورا ہو جائے تو پھر بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلا لیتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹی کا حق ادا کر دیا. بلغت ونصحت الامة وادیت، آپ نے دین پہنچا دیا، امت کی خیر خواہی کر دی، اور تکلیفیں سہ کر اس امانت کا حق ادا کر دیا. اب یہ واپسی کا سفر شروع ہو رہا ہے، تو اس سفر سے قبل آپ نے دو کام کرنے. فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی حمد، حمد کے ساتھ تسبیح، اس کا شکر اور اس کی تعریف. جو محاسن ہوئے ان محاسن پر اللہ رب العزت کی تعریف، وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے. اور ساتھ ساتھ واستغفر ہو، استغفار بھی کیجیے، اور کثرت سے استغفار کیجیے. اس سورہ میں در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی موت کی خبر ہے کہ تکمیل مشن کے بعد اب سفر واپسی شروع ہو رہا ہے، اور ان آخری لمحات اور لحظات میں آپ نے کثرت سے یہ دو کام کرنے. ایک، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا اور اس کا شکر، اور دوسرا کثرت سے استغفار، جس میں ان لوگوں کو دعوت دی گئی ہے جو بالخصوص اپنی عمر کے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ یہ دو کام کثرت سے کریں، ایک اس کی حمد و ثنا اور دوسرا کثرت سے استغفار. اور ویسے تو کسی انسان کو اس کی زندگی کا پروانہ نہیں دیا گیا، موت کے تعلق سے یہ حقیقت ہے کہ یہ سب پر آنی ہے اور اچانک آ جانی ہے. ایک جوان بھی اچانک موت کا شکار ہو سکتا ہے، اور ایک شخص بڑھاپے میں پہنچ کر موت کے حصار میں داخل ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وأعمار أمتي ما بين الستين للسبعين سنة وقل من يجوز ذلك، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان، اور بہت کم ہیں وہ لوگ جو 70 کے حصے کو عبور کریں گے اور 70 کے عدد کو تجاوز کریں گے. تو یہ میری امت کی عمر کی اوسط ہے، اور ساتھ ساتھ فرما دیا کہ اذا بلغ رجل الستین اعذر اللہ الیہ، جب ایک شخص 60 سال کا ہو جائے پھر اس کے عذر ختم ہو جاتے ہیں، اب تو ضروری ہے کہ تم اپنے سارے مشاغل کا رخ آخرت کی طرف موڑ دو اور آخرت کی تیاری کرو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آخری لحظات اور آخری ایام میں کثرت سے حمد کا حکم دیا گیا اور کثرت سے استغفار کا حکم دیا گیا. تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے اور ہمیں فرما رہا ہے کہ جب تم اپنا محاسبہ کرو، پورا دن گزار کر رات کو بستر پر جاؤ، تو کچھ لمحات کے لیے سوچو کہ آج کا دن کیسے گزرا. جیسے کاروباری مشاغل کے بارے میں غور کرتے ہو کہ آج کیا پایا اور کیا کھویا ہے، یہ اتنا اہم نہیں ہے. اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اپنے دن بھر کے اعمال کے بارے میں سوچو کہ آج کیا نیکیاں ہوئی اور کیا گناہ سرزد ہوئے، نیکیوں پر اس کی حمد بجا لاؤ تاکہ وہ اور اعمال صالحہ کی توفیق دے، اور گناہوں پر استغفار کرو. اور اس استغفار کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آنے والے کل کے بارے میں سوچو کہ کل یہ گناہ نہیں ہوں گے. آج استغفار کر چکا ہوں. استغفار کیا ہے؟ استغفار تمہارا اور تمہارے پروردگار کا ایک عہد کہ یا اللہ یہ کوتاہی معاف کر دے، اب کی بار کے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ باز آ رہا ہوں اور آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا. یہ ایک ایگریمنٹ، اس معاہدے کے تحت استغفار ہوتا ہے. ورنہ جو بندہ استغفار تو کر رہا ہو لیکن گناہ کی رغبت بھی ہو اور طبیعت کا گناہ کی طرف میلان بھی ہو، تو اس کے استغفار کا عمل عبث اور بیکار ہے. بلکہ استغفار تو ایک سچے عہد کا نام ہے کہ اب میری توبہ ہے، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، الندم التوبہ، آنسو بہا رہا ہوں، آئندہ یہ گناہ ہرگز اختیار نہ کروں گا اور ہرگز ان کا ارتکاب نہ کروں گا. یہ عمل احتساب کا لازمی تقاضا ہے جو ہمیشہ ہونا چاہیے، ہر روز ہونا چاہیے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات اپنے عمال کو اور اپنے مختلف صوبوں کے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے اور اس خط میں ان کی تربیت کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ قبل اس کے کہ تم حساب لیے جاؤ، اور حساب لیے جاؤ گے اس سے قبل تم خود اپنا حساب لے لو. حساب کون لے گا؟ اللہ رب العزت، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور نہ وہ کچھ بھولنے والا ہے. تو قبل اس کے کہ وہ ذات تم سے حساب لے، تم اپنا حساب لو. وزنوہا قبل ان توزنوا، اور اپنے آپ کو تول لو، اپنا وزن کرو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا وزن کرے. کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص تولا جائے گا اپنے اعمال کے ساتھ، اس کے اعمال کا وزن ہوگا اور اس کے جسم کا وزن ہوگا. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رب السمین لا یذن عند اللہ جناح بعوضہ، بہت سے موٹے زیادہ انسان اللہ کے میزان میں جب تولے جائیں گے تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. وزنوہا قبل ان توزن، اپنے آپ کو تم تول لو قبر اس کے کہ تم قیامت کے دن تولے جاؤ، اپنے اعمال کو تول لو، جائزہ لے لو قبر اس کے کہ اس دن تولے جاؤ. اس دن یہ دونوں گھڑیاں لازمی ہیں ہر شخص کے لیے ہیں، ایک اللہ تعالی پر پیشی پر حساب دینا، دوسرا اعمال کا تولا جانا اور انسان کا وزن کیا جانا. تو تم اس پیشی سے قبل اپنا حساب خود لے لو اور اس وزن سے قبل اپنے آپ کو خود تولتے رہو، پرکھتے رہو. بتزین الارض الاکبر، اور وہ جو ارض اکبر ہے اس کے لیے سجاوٹ اختیار کر لو، سج جاؤ، خوبصورت ہو جاؤ، مزین ہو جاؤ اس عرض اکبر کے لیے، بڑی پیشی کے لیے جو خالق کائنات کے سامنے ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھ میں آئے گا. آپ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لفظۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. یا اللہ میرے تجھ سے دو سوال ہیں، ایک یہ کہ قیامت کے دن اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما دے، جب قیامت کا دن ہو تو اپنے چہرے مبارک کا دیدار مجھے عطا فرما دے. یہ وہ لذت ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری لذتیں اس ایک لذت پہ قربان. سب سے بڑی لذت ہے، اس سے مجھے ہمکنار فرما دے. بس شوق الی لقائک، اور یا اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے. جو تیرے سامنے پیشی ہوگی تیری ملاقات، اس کا شوق میرے اندر ڈال دے. اس کا معنی یہ کہ جیسے ملاقات کا شوق ہوتا ہے کسی بڑے محترم عزیز سے پچھڑے ہوں آپ سال ہا سال کے لیے، ملاقات کا وقت آ جائے تو اپنے آپ کو سجاتے ہو، تیار کرتے ہو. یا اللہ اس طرح مجھے سجنے سنورنے کی توفیق دے. تیرے سامنے پیشی تو ہونی ہے، ملاقات تو ہونی ہے، تو اس ملاقات کے لیے مجھے ایسا بننے کی توفیق دے دے کہ تیرے سامنے جاؤں تجھے پسند آ جاؤں. اس شوق میں مجھے مبتلا کر دے، ایسا شوق کہ ہمیشہ اسی کی تیاری کروں کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے جانا ہے، اپنے اس چہرے کے ساتھ، لباس کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، ہر چیز کو ایسا بنا لوں کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے. جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جنازے میں دعا کی تھی، ابن قیم نے یہ دعا اپنی کتاب الفوائد میں نقل کی ہے. آپ نے دعا کی کہ اللہم القى عبدك هذا وانت تضحك الیک الیہ وهو یضحک الیک. اے اللہ، اپنے اس بندے سے اس طرح ملنا کہ تو اسے دیکھ کر ہنسے اور یہ تجھے دیکھ کر ہنسے. رضا ہی رضا ہو، یہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. یہ پنجاب کے ایک عالم میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی عالم اور زاہد، لمبی نماز مشہور تھے اور تقوی اور زہد میں، ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تیرے سے راضی. ہمیشہ یہ بات اپنی دعا میں کہا کرتے. ایک دن کسی سائل نے پوچھا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں، کبھی تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی، کبھی تو یہ جواب مل جائے گا کہ میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. تو یا اللہ اس بندے سے اس طرح ملنا کہ تو اسے دیکھ کر ہنسے، یہ تجھ سے راضی، تیرے دین سے راضی، تیرے احکام سے راضی، تیری توحید سے راضی، اور تو اسے دیکھ کر ہنسے. اس معنویت کے ساتھ اس عرض اکبر کی تیاری کرو جو لا محالہ ہونی ہے. ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ نصیحت اپنے گورنروں کو لکھ بھیج دیتے اور یہ نصیحت کیا کر دیتے، بدعیت الارض اکبر، اس عرض اکبر کے لیے سج جاؤ اور خوبصورت ہو جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ اور اللہ تم سے راضی ہو جائے. تمہاری شکل و صورت کو دیکھ کر، تمہارے اعمال کو دیکھ کر، تمہارے عقیدے کو دیکھ کر، اور تمہارے منہج کو دیکھ کر. اور پھر امیر المومنین یہ آیت لکھا کرتے تھے کہ یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ، کہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تم سے کوئی عمل پوشیدہ نہ ہوگا، ہر عمل تمہارے سامنے آئے گا اور تمہارے سامنے پیش ہوگا، کوئی عمل پوشیدہ نہ ہوگا، دکھایا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت بعض انسانوں کے اعمال علی مشہد الخلائق بالکل ظاہر کر کے پیش کرے گا، اور تمام اولین و آخرین اس کے اعمال کو سنیں گے اور بعض بندوں سے سرگوشیوں میں حساب لے کر اس کو چھپا کر تمام اہل موقف سے اور تمام اہل معاشر سے اسے چھپا دے گا اور سرگوشیاں کر کر کے حساب لے گا, اس کی عیوب پر پردہ ڈال دے گا. لیکن ہر شخص کو اپنے اعمال دیکھنے ہوں گے, نیک ہوں یا بد ہوں. تو جب کوئی عمل پوشیدہ نہ ہوگا تو پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے نصب العین کا تعین کرو کہ مجھے کیسے عمل کرنے چاہیے, کیونکہ اس عرض اکبر میں یہ عمل پیش ہوں گے. اور کوئی عمل پوشیدہ نہ ہوگا تو پھر اپنا جائزہ لینے کے بعد اپنے مستقبل کا تعین کرو کہ میں کیسا بنوں, کیسا سجوں اور کیسے عمل کروں کہ اپنے پروردگار کو پسند آ جائے. تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی کی, الکیس من دان نفسہ, عقل مند تو وہ ہے جو اپنے نفس کا احتساب کرتا رہے اور اپنے آپ کو چیک کرتا رہے, روزمرہ کی کارکردگی پر اس کا دھیان ہو اور ہر چیز کو نوٹ کرے. وعمل لما بعد الموت, اور بالآخر ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. یہ بات باور کر لے, اپنے آپ کو سمجھا لے, اس نقطے پر پوری طرح جم جائے کہ آخر اصل زندگی تو آخرت کی ہے, دنیا کی تو نہیں ہے. کہ میری تمام تر تگ و دو کا حاصل دنیا ہو اور صرف دنیا دنیا اور دنیا ہو, بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ خندق کے موقع پر اس میدان میں موجود تھے, صحابہ خندق کھود رہے تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مدد کر رہے تھے. صحابہ کا جذبہ دیدنی تھا, ان کی زبانوں پر ایک شعر تھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ لوگ ہیں, وہ قوم ہیں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی اور یہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے, آخری سانسوں تک اللہ کی راہ جہاد کرتے رہیں گے. یعنی سمجھانا یہ چاہ رہے تھے, بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آج حالات بڑے تنگ ہیں اور کفار کی جماعتوں نے مدینے کو گھیرا ہوا ہے, اپنے بچاؤ کے لیے خندق میں کھود رہے ہیں, گھر ہمارے بالکل کھلے پڑے ہیں اور پیٹوں میں فاقہ ہے اور بھوک ہے, پتھر بندے ہوئے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارے حوصلے کمزور ہیں, ہم تو اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے جب تک آخری سانس باقی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں ایک دعا کی صورت میں, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر, کہ یا اللہ عیش تو آخرت کی ہے, زندگی تو آخرت کی ہے. گویا صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں کہ آج اگر فاقے ہیں, فقر ہے, تکلیف ہے, گھر کھلے پڑے ہیں, مدینہ کا محاصرہ ہو چکا ہے, ایک بڑا جتھا تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, تو یہ دنیا کی زندگی کا نقصان ہو سکتا ہے. تم یہ بات نوٹ کر لو کہ اصل عیش تو آخرت کی ہے جو کہ دائمی ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی. فاغفر الانصار والمہاجر, یا اللہ ان انصار کو بھی معاف کر دے اور مہاجرین کو بھی معاف کر دے. تو یہ ایک عاقل اور دانا اور بینا کی علامت ہے کہ من دان نفسہ, اپنے نفس کا خود حساب لیتا ہے, وعمل لما بعد الموت, اور ایسے عمل شروع کر دیتا ہے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. والعاجز, اور احمق اور بیوقوف کون ہے, خواب و دنیا بھی اعتبار سے صاحب ثروت ہو, صاحب مال ہو, بڑے بڑے عہدوں اور وزارتوں پر فائز ہو, وہ سمجھے کہ میں بڑا عادل ہوں, بڑا جہاں دیدہ ہوں. شریعت اس کو عاجز اور بیوقوف کہتی. من اطبع نفسہ ہواہ, جو دنیا کی زندگی گزار دے اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں, وتمنا علی اللہ, اور اللہ تعالیٰ پر تمنائیں باندھ لے کہ اس نے دنیا بھی دی ہے تو آخرت بھی دے گا,
دنیا میں منصب دیے ہیں، مال دیا ہے، تو اس دن بھی نوازے گا؟ نہیں، یہ آخرت کی خیر کا یہ پیمانہ نہیں ہے، دنیا کی دولت اور مال اور دنیا کے عہدے، یہ خیر آخرت کا پیمانہ اور میزان نہیں ہے. اس کی کسوٹی اور میزان تو عمل ہے، عقیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہے. تو جو شخص اس طرح تمنائیں باندھتا رہے اور وہ خواہشات نفس کا پیروکار بن کر زندگی گزار دے، وہ انتہائی احمق انسان ہے. چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنی ترقی کر جائے، وہ شخص جو اپنی نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے اور نفس کی لذتوں کے پیچھے دوڑتا پھرے، اس میں اب جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان اور حیوان میں تمیز عمل اور کردار کی ہے، عقیدے اور منہج کی ہے. ورنہ نفس کی خواہشات کا تلذذ جانور بھی کرتا ہے اور پوری زندگی سی تکمیل میں وہ لگا رہتا ہے، لیکن ایک انسان اس کو عقل سے نوازا گیا، اس عقل کو شریعت کی روشنی میں میزان بنا کر اپنی آخرت کی تیاری کرے، ورنہ قیامت کے دن سخت ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. محاسبہ نفس کی ایک مثال صحیح مسلم کی ایک حدیث میں موجود ہے. اس حدیث کے راوی نبی علیہ السلام کے صحابی حنزلہ رضی اللہ عنہ، ان کا تعلق قبیلہ بنو اسید سے تھا اور ان کا شمار صحابہ کی اس جماعت میں تھا جو پیغمبر علیہ السلام کے حکم سے وحی لکھا کرتے تھے، کاذبین وحی میں ان کا شمار ہوتا تھا. ایک دن کہیں بیٹھے ہوئے تھے، متغیر الحال، کچھ چہرے پر پریشانی کے آثار، گھبراہٹ کے آثار. صدیق کائنات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے، سلام کیا اور کہا کہ کیف حالک یا حنزلہ، حنزلہ کیا حال ہے؟ کچھ چہرے کے تغیر کو بھانپ کے، پریشانی کو بھانپ کے، کیا حال ہے؟ حنزلہ نے عرض کیا کہ نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے. اپنے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے. صحابہ کرام اس خوف میں اکثر مبتلا رہا کرتے تھے. صحیح بخاری میں ابن ابی ملائکہ کا قول ہے، جو بہت بڑے تابعی تھے، ادرکت نحو 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کان یخاف النفاق علی نفسہ. میری تقریباً 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے اور 30 صحابہ کے سامنے مجھے بیٹھنے کا اور تلمذ کا شرف حاصل ہوا ہے. ہر صحابی کو میں نے روتا ہوا پایا کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا، مجھ میں کہیں نفاق تو نہیں آ گیا، حالانکہ تقوی اور عقیدہ کے پہاڑ تھے اور سارے صحابہ عادل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. مگر ان کا خوف بڑا عجیب تھا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی علیہ السلام کے صحابی، نبی علیہ السلام کے رازدان حذیفہ بن یمان کو بلایا اور کہا کہ میری ایک استدعا ہے جو کئی دفعہ کرنا چاہ رہا تھا، موقع نہیں مل رہا تھا. تمہیں نبی علیہ السلام نے ایک راز دیا تھا، منافقین کی فہرست دی تھی کہ فلاں فلاں انسان منافق ہے، وہ فہرست مجھے دکھا دو، وہ لسٹ مجھے دکھا دو یا دے دو. عرض کیا کہ وہ تو پیارے پیغمبر کا راز ہے، اسے میں کیسے افشا کروں، اسے میں افشا نہیں کر سکتا. تو فرمایا اتنی بات بتا دو اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں. یہ انہوں نے بتا دیا کہ آپ خوش ہو جائیں، اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں. یہ صحابہ کا خوف اپنے اوپر نفاق کے تعلق سے ڈرا کرتے تھے اور سوچ سوچ کے رویا کرتے تھے. یہی کیفیت آج حنزلہ کی ہے. نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ وہ کیسے، یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ عرض کیا کہ نحن کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنہ. ہم پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور جہنم کی باتیں بتاتے ہیں، جنت کی نویدیں سناتے ہیں اور جہنم کی وعیدیں سناتے ہیں. کأن رأی عین، اور ہماری کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ گویا ہم جنت اور جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جنت کے میوے اور باغات دیکھ رہے ہیں، اور اس کے حصول کا ایک اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے طلب، محنت اور عمل ہماری سوچ اور فکر بن جاتی ہے. اور جب پیغمبر علیہ السلام جہنم کی باتیں کرتے ہیں تو گویا ہم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جہنم کا عذاب اور شعلے دیکھ رہے ہیں اور جہنم کی شدت اور حرارت محسوس کر رہے ہیں. اور ہماری فکر یہ بن جاتی ہے کہ اس جہنم سے بچاؤ کے لیے ہر ہمت اور کوشش تج دینی ہے اور ہر محنت جو ہے وہ بجا لانی ہے. یہ ہماری کیفیت بن جاتی ہے، عزم بن جاتا ہے، اور یہ سوچ ہمارے دامنگیر ہو جاتی ہے. لیکن پھر جب مجلس کو چھوڑ کر گھروں میں آتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنی جاگیروں، زمینوں اور کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور یہ فکر ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے. تو یہ عجیب نفاق ہی تو ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کیفیت کچھ ہے اور گھروں میں کیفیت کچھ اور ہے، بیوی بچوں کے سامنے کیفیت کچھ اور ہے، کاروباری موقعوں پر کیفیت کچھ اور ہے. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم مجسم اس بات کا مجسم بن جاتے ہیں کہ گویا جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، اور جنت کے حصول کی ساری تدبیریں اور جہنم سے بچاؤ کی ساری تدبیریں کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی اور سناٹے میں آ کے حمزہ، یہ کیفیت تو میری بھی ہے، یہ احساسات تو میرے بھی ہیں، تو اس کا معنی مجھ میں بھی نفاق ہے. چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ معاملہ، تاکہ آپ ہماری اصلاح فرما دیں، ہماری تربیت فرما دیں. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ دونوں مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مدعا عرض کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سن لی اور فرمایا کہ فلتی نفسی نفس محمد بیدی لو کنت علام عندی بس ذکر لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم فی طرقکم. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہر وقت ویسے بنے رہو جیسے میرے پاس ہوتے ہو، ہر وقت ذکر اور جنت اور جہنم کی یادیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں اور اس کی اسماء و صفات کا ذکر، وہ کیفیت جو میرے سامنے تمہاری ہوتی ہے، میری مجلس میں تمہاری ہوتی ہے، اگر ہر وقت تمہاری کیفیت یہی ہو، شب و روز ایک ہی حالت ہو، لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، تم سے آ کر معانقے کریں، علی فرشکم تمہارے بستروں پر، وفی طرقکم تمہارے راستوں میں راہ چلتے، تمہارے ساتھ فرشتے ہوں، ملائکہ ہوں، تم سے مصافحہ کریں، ملاقاتیں کریں. ولیکن ساع وساع، حنزلہ گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ گھڑیاں وہ ہیں جو میری نشست میں تمہاری ہوتی ہیں، ذکر کے تعلق سے اور جنت اور جہنم کی یاد کے تعلق سے، اور کچھ گھڑیاں وہ ہیں جو اپنے گھروں میں گزارتے ہو، بیوی بچوں کے امور ہیں، معاملات ہیں، ان کے لیے، اپنے کاروباری امور کے لیے. ہر گھڑی میں اپنا اپنا کام ہوتا ہے، کاروباری اوقات میں کاروبار ہوتا ہے. اس وقت اگر تم فکر آخرت کو لیے بیٹھے رہو اور ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رہو تو کاروبار نہ ہو سکے گا. گھر بار کو دیکھو گے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں، انہیں پورا کرنا پڑے گا. ہر گھڑی کے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو یہ نفاق نہیں ہے، یہ پروردگار کی تقسیم ہے اوقات کی، ان اوقات کو ان کا حق دو. لیکن یہ بات اپنے دھیان میں رکھو کہ جو ان اوقات کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے شریعت کی روشنی میں طے ہوں. جب تم میرے پاس ہوتے ہو جنت اور جہنم کی فکر تمہارے دامنگیر رہتی ہے، اور جب تم اپنے گھروں میں جاتے ہو تو تمہاری وہ کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ اہل و عیال کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہو. لیکن وہ مصروفیت ساری کی ساری شریعت کی روشنی میں ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو. اپنے اہل خانہ کے ساتھ تصرف شریعت کے میزان کے مطابق ہو، اپنی اولاد کے ساتھ تصرف شریعت کے میزان کے مطابق ہو، اور اپنے کاروباری معاملات بھی شریعت کے میزان کے مطابق ہوں، شریعت کے خلاف نہ ہوں. باقی ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرو شریعت کی روشنی میں. جامع ترمذی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں ہی رہے تقویٰ کے ساتھ رہ، اپنے گھر میں رہے تو تقویٰ کے ساتھ، یعنی گھر کے امور سنت کے مطابق ہو، کاروبار میں ہو تو تقویٰ کے ساتھ، یعنی کاروباری امور شریعت کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہو، مسجد میں ہو تو تقویٰ کے ساتھ، یعنی مسجد میں بیٹھنا مسجد کے امور شریعت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، جنت اور جہنم کی فکر ہو، حصول جنت کا شوق ہو اور جہنم سے بچاؤ کی تدبیریں ہوں، اس کے لیے عمل ہو. دن کی گھڑیوں کا اپنے تقاضے ہیں، رات کی گھڑیوں کا اپنے تقاضے ہیں، ہر گھڑی پر سنت کا رنگ ہو، ہر گھڑی پر سنت کا رنگ ہو، بھی یہ تقویٰ ہے جو در حقیقت انسان کے کام آنے والا ہے. اور انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک اپنا احتساب نہ کرے اور احتساب کے تقاضوں کو پورا نہ کرے. یقیناً یہ شریعت کی دعوت احتساب نفس کی، جو ہر روز ہونا چاہیے اور لازمی ہونا چاہیے، یہ ایک اہم ترین دعوت ہے آخرت کی تیاری کے تعلق سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں ڈر جاؤ اللہ سے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ تعالی تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے اور اس عمل کا حساب لے گا اور جزا اور سزا جو ہے وہ قائم فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں احتساب نفس کی توفیق عطا فرما دے، اس احتساب کے نتیجے میں ہمارے ظاہر و باطن کو تقویٰ کی زینت اور تقویٰ کے نور سے آراستہ اور منور فرما دے، اور قیامت کے دن ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، جنت کی نعمتیں عطا فرما دے، اپنا دیدار عطا فرما دے، اور اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اب بھی ہم لوٹیں پلٹیں اپنے پروردگار کی طرف، اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کریں، یہ کامیابی کا راستہ ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت سی درخواستیں ہیں بہت سے بھائی بہنوں کی طرف سے دعائے صحت کے لیے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت جن جن ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے ان کے مریضوں کو اور سب مریضوں کو، ہمارے تمام بھائی بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے اور اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے. اسی مسجد میں مدرسہ الرحمانیہ کا افتتاح ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ بچیوں کے لیے شعبہ حفظ و ناظرہ جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، جس کے ایام پیر تا جمعہ ہیں. بالخصوص خواتین اور لڑکیوں کے لیے ہفتہ وار تعلیم الاسلام کورس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں افتتاحی لیکچر 17 مئی ہفتے کے دن انشاءاللہ اور 24 مئی ہفتے کے دن بعد نماز عصر یہاں منعقد ہوگا. 17 اور 24 مئی کو دو جو ہیں وہ لیکچر ان کا پروگرام رکھا گیا ہے، تو اس میں شرکت کی دعوت جو ہے وہ دی گئی ہے، تمام خواتین کو اس میں شرکت کریں. اور آج کا اعلان جو ہے تعاون کے لیے، یہ موسیٰ لین میں قائم مسجد راشدی اور ان سے منسلک جو مدارس ہیں ان کے لیے ہے. یہ مسجد سب کے نزدیک معروف ہے الحمدللہ، یہ ایک جہاد سے کم نہ تھا اس مسجد کا قیام، جہاں بحمد اللہ پلاٹ خریدا گیا، شیخ العرب العجم شیخ الدین راشدی رحمہ اللہ ان کی زیر نگرانی، اور جب وہاں پہلی اذان دی اور پلاٹ پر ہم نے نماز جماعت قائم کی، یہ سوچ رہے تھے کہ نماز کون پڑھے گا یہاں، کیونکہ ہمارے ساتھی وہاں خال خال تھے، لیکن الحمدللہ اس قدر دعوت نے وہاں ترقی کی، ایک منزل بنی، دوسری بنی، تیسری بنی، چوتھی بنی، اور اب بھی مسجد تنگ پڑ جاتی ہے، تو الحمدللہ بڑی کامیاب وہاں دعوت ہے، مدارس اس کے تحت بحسن و خوبی کام کر رہے ہیں، اور بہت ہی حوصلہ افزا وہاں کے حالات ہیں، تو وہاں کے تعاون کے لیے آج اپیل کی جا رہی ہے، تقریباً سالانہ اخراجات بہت کم ہیں، 1,80,000، تو آپ اس میں تعاون کیجئے تاکہ اپنے پروگرام سارے کے سارے بحسن و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچتے رہیں، انشاءاللہ وہاں کی نمازیں، دروس، جمعہ کا خطبہ اور مدرسے کی تعلیم کا ایک حرف صدقہ جاریہ بن جائے گا، اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، تو آپ تعاون باہر کرتے جائیے گا، اور یاد دہانی کے لیے عرض ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کراچی کے ایک اہم علاقے میں یہ پی ایچ سوسائٹی نرسری کے قریب ایک پلاٹ بھی الحمدللہ سودا اس کا ہو چکا ہے، اور اس کی قیمت ادا کرنی ہے، باہر ایک بینر آویزہ ہے جس میں اس پروگرام کا تعارف کرایا گیا ہے، اور بہت سے متعلقہ دوستوں کے اس پر ٹیلی فون نمبر تحریر ہیں، وہ نمبر آپ نوٹ کر لیجیے، ان سے خود رابطہ کیجیے، اور اس علاقے کا دورہ بھی کیجیے، اور پلاٹ دیکھیے، اور تعاون کیجیے، بہت بڑا یہ کام ہے، اور بڑا ایک اہم مرکز انشاءاللہ قائم ہونے جا رہا ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اس قسم کے سارے پروگرام اجتماعی تعاون سے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں، اور جس چیز کا تعاون اور نام اس میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ نام قیامت کے لیے انشاءاللہ مقبول و منظور بن جاتا ہے، اور اس مسجد کا اور مرکز کا ایک ایک عمل صدقہ جاریہ کے طور پہ قابل قبول قرار پاتا ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اور ہمارے دلوں میں اخلاص بھر دے، تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي